الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور عالم ولی اللہ بنانے والے چار اعمال، اس میں سر فہرست کو قرآن پاک کی تصحیح، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو فرض کام ہے، کلام اللہ شریف کی تصحیح کرنا چاہے بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہی کیوں نہ ہو گیا، ہر ایک کے ذمے فرض ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، مجھے حاکم الحاکمین کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر غلط پڑھا تو حاکم الحاکمین ناراض ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہنم سے بھی اشد ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے ہماری نمازیں درست نہیں ہوں گی، اگر تصحیح نہیں کی تو درست نہیں ہوں گی، مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات بہت ہی بھیانک معنی ہو جاتے ہیں، بہت ہی مختلف یعنی خلاف ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک کی تصحیح کرنا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اس کے بعد چار اعمال حضرت والا فرما سکے کہ چار اعمال جو شخص پڑھ لے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو رو رو کے بیان فرماتے تھے، ہمارے اندر تو وہ درد نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے. ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا، اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اور بھی اشعار اللہ کی محبت کے پڑھے تو وہاں پرتاپ گڑھ میں اشارہ ہو رہا تھا، مولانا ایک شاعر تھے سہیل اعظم، تو خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ کچھ سمجھے نہیں، یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل. تو پھر پوچھا ان سے کہ آپ کو کچھ سمجھیں، کچھ سمجھ آئی؟ تو وہ سہیل اعظمی صاحب جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ جیسا دل چاہیے، وہ دل ہمارے پاس نہیں ہے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. تو یہ اشعار جو ہیں لغتاً تو کوئی سمجھ لے گا، لیکن اس کی حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جو اس جیسا دل رکھتا ہو. تو کیا درد تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، کس درد سے حضرت والا ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے. اور فرماتے تھے کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں ملے گی، بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پہنچ جائے گا. کرتے ہی نہ پہنچے، لیکن ترقی کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی جب دنیا سے جائے گا تو ولی کامل ہو کر ہی جائے گا، بشرط استقامت. تو اس میں بھی ان چار اعمال میں پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں، جیسا کہ تھا تو یہی مضمون شروع سے نظر کی حفاظت کا، کہ آخر بار بار حضرت قسم کھا کر کبھی مسجد میں کبھی فرماتے تھے کہ میں روزے سے ہوں، مسافر ہوں، بیمار ہوں، اور پھر قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ جو شخص نظر کی حفاظت کر لے گا وہ، میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پہنچ جائے. تو یہ ہمارے بیٹے ماشاء اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کی نظریں ان پر پڑی ہوئی ہیں، اور دونوں حضرات شیخین بلکہ تینوں حضرات شیخین کی دعائیں اور ان کی نظر محبت، نظر عنایت ان کو حاصل ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس نظر عنایت کی ہم قدر کریں اور اپنے مشائخ کی تعلیمات پر چلیں. ہر صدی کے سرے پر حدیث پاک میں ہے کہ ایک مجدد بھیجا جاتا ہے. وہ جو بصیرت اس مجدد کو ہوتی ہے, کیونکہ مجدد زمانے کا ایک ہی ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے مجدد ایک وقت میں, تو اس کو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ اور لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. اگر یہ چاہے کہ دین کا کام بہت لوگوں سے ہو رہا ہے, ہوتا بھی ہے, ہوتا آیا ہے, اور بڑے بڑے علماء الحمدللہ بڑے بزرگان دین ہمارے پاکستان میں دنیا میں موجود ہیں, لیکن مجدد علماء نے, بڑے بڑے علماء نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو مجدد مانا, اور ہمارے حضرت کوئی معمولی عالم نہیں تھے, اور بڑے بڑے علماء کی صحبت یافتہ تھے. حضرت شیخ بلبولی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ حامل علوم ولایت بھی ہیں, اور ہاں بھائی بیٹھو, دیکھو آرام سے بیٹھ جاؤ, حرکت نہ کرو, حرکت سے ہمیں خلل آتا ہے, آرام سے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بات ہوگی, اس کے بعد تم کرنا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت شیخ بلبولی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, جو ہمارے شیخ کے شیخ اول تھے, 17 سال ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بلبولی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی, تو حضرت تھانوی ان کے لیے فرماتے تھے کہ آپ حامل علوم ولایت بھی ہیں اور حامل علوم نبوت بھی ہیں. اتنے بڑے عالم تھے, اور بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا پیر بنایا, اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں 17 برس جنگل میں اپنی جوانی کے عالم میں, جبکہ ان کے شیخ کی عمر 70 برس تھی, تو ایک بوڑھے شیخ کی خدمت میں اپنی جوانی کو ہمارے حضرت نے لگایا. تو سمجھ لیجیے کہ ایک ہمارے حضرت کا نور ولایت, اور ایک حضرت شیخ بلبولی کا نور ولایت. کیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے, تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے, اور تو وہاں جو مسجد تھی پھولپور کی, وہاں جب تشریف لے گئے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں میرے شیخ کا نور بھر ہوا ہے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہاں نور نہیں, یہاں نورین ہیں, ایک پھولپور کی حضرت پھولپوری کا نور اور ایک آپ کا نور. تو بڑے بڑے دقائق, بڑے بڑے حقائق ہمارے حضرت نے بیان فرمائے, اس پر بڑے بڑے علماء نے کے تاثر دیا. مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ کے بہت ہی بلند پایا عالم, دیوبند میں ٹاپ کرنے والے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, حاضر ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ حضرت جب آپ قرآن پاک بیان فرماتے ہیں تو آپ جیسا مفسر کوئی نہیں معلوم ہوتا, جب آپ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں تو آپ جیسا محدث کوئی نہیں معلوم ہوتا. ایسے بہت بڑے بڑے علماء, تو آپ کے علوم کی قدر نہ کرنا سخت ناانصافی اور نادانی اور حماقت. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والا کی ایک ایک تعلیم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ والا بنائے. یہ ہمارے بیٹے ماشاءاللہ, ہمارے میرے مرشد ثالث, تیسرے مرشد جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ثالث تھے, بہت زبردست عاشق تھے, اور ایسے عاشق تھے کہ حضرت کی ایک ایک ادا کو نوٹ بک میں ڈائری میں نوٹ کرتے تھے. ہم تو یوں ہی کھڑے رہتے تھے, اور ہم دیکھتے تھے کہ اپنے پاس جب بھی حضرت کے پاس حاضر ہوتے تھے بنگلہ دیش سے, تو 10-15 روز یا مہینہ بھر جتنا بھی قیام ہوتا تھا, ہمیشہ ایک نوٹ بک ڈائری ان کے پاس ہوتی تھی, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے, حتیٰ کہ مسکرانے کا انداز, بات کرنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ہر چیز نوٹ کرتے تھے, ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے. ایسے عاشق تھے, اب ہمارے گمان میں اس دور کے مجدد وہی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ سب جانتے ہیں, اس لیے اعلان کر دیتا ہوں کہ معلوم رہے کہ کون بات کر رہا ہے, جب معلوم ہوتا ہے تو اس کی قدر اور عظمت بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دینی منصب کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے ان کو حرم شریف میں اجازت سے بھی نوازا, اس لیے ان سے 4 اعمال ہم سنیں گے ان شاء
اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم, اما بعد, میرے والد ماجد حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم نے حکم فرمایا ہے چار اعمال بیان کرنے کا. حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چار اعمال بیان فرمایا کرتے تھے, اور بارہا کئی دفعہ الحمدللہ حضرت والا دامن برکاتہم کی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خود چار اعمال کئی دفعہ سنے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اشعار ہوا کرتے تھے, کبھی کسی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا, یا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مختلف زبانوں میں لوگوں سے بیان کروایا کرتے تھے, مگر مجلس کے اختتام میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ باوجود تھکن کے اور باوجود ذوق کے مائک لے کر خود نہایت جوش سے چار اعمال بیان فرمایا کرتے تھے, کبھی مختصر انداز میں اور کبھی جو ہے وہ نہایت جامع تھوڑی سی تشریح کے ساتھ ہمیشہ خود بیان فرمایا کرتے تھے چار اعمال. اور جیسا کہ ابھی حضرت والا صاحب نے بھی فرمایا کہ آخری ایام میں حضرت والا یہاں تک فرمایا کرتے تھے, پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دو اعمال فرمانا شروع کر دیے کہ جو دو اعمال ان دو اعمال پر عمل کر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا, اور کئی دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی عمل پر قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایک ہی عمل پر انسان جو ہے وہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اگر اللہ کو نہ پاؤ تو اختر سے کہیں گے نہ آگے, اس لیے جوش میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ان چار اعمال سے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عمل کا اضافہ فرمایا کہ اپنے قرآن پاک کے کی جو ہے وہ تجوید کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور قرآن پاک کو بالکل تجوید کے ساتھ اچھے مخارج کے ساتھ پڑھا جائے. اس کے اندر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے پالنے والے کا کلام ہے, لہذا اس کو بہت محبت سے پڑھنا چاہیے, اور بہت جو ہے وہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے, لہذا اس کو بہت عظمت سے پڑھنا چاہیے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ حروف کو جو ہے صحیح جہاں سے حروف نکلتا ہے, جو حروف کا صحیح مخرج ہوتا ہے وہاں سے حرف کو ادا کرنا, اور کہاں پر وقف کرنا ہے اس بات کی بھی اس بات کا بھی علم ہونا, اس بات کو بھی پہچاننا. تو یہ جو ہے وہ تجوید کی تعریف ہے کہ اپنے مخارج کو بالکل صحیح طور پر ادا کرنا, اور جہاں پر وقف کرنے کا حکم آیا ہے اس کا بھی علم ہونا کہ کہاں پر وقف کرنا ہے اور کہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا, اور ترتیل کی تعریف یہی ہے کہ تجوید الحروف ومعرفت الوقوف, کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کرنے کا علم ہونا. اس کے بعد سب سے پہلا عمل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے چاروں ائمہ کے نزدیک اجماع کے اعتبار سے واجب ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء کرام, تمام صلحاء, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گزرے ہیں, ان سب کی ایک مشت داڑھی تھی. تو سب سے پہلے تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء کرام کی شکل ایک مٹھی داڑھی والی شکل تھی, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مٹھی داڑھی کے دو دلائل بھی ذکر فرمائے. ایک تو قرآن پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی موقع پر مصلحتاً حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی, تو قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ داڑھی پکڑ میں تبھی آئے گی جب ایک مٹھی ہوگی, تو لہٰذا داڑھی کی ایک مشت کا حکم جو ہے وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو کہ ایسے صحابی تھے جو سفر میں حضر میں مکمل اپنی زندگی اس طور پہ گزارا کرتے تھے کہ بالکل سنت کے عین مطابق کوئی عمل بھی اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ جو سنت کے خلاف ہو, حتیٰ کہ سفر کے اندر اگرچہ ان کو استنجا کی یا قضاء حاجت کی حاجت نہ بھی ہوا کرتی تھی, لیکن اس جگہ پہ استنجا کے لیے بیٹھا ضرور کرتے تھے جہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا ہوتا تھا, وہاں پہ دو رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, اس قدر اتباع کیا کرتے تھے. تو ان کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جب وہ عمرے سے یا سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو ایک مٹھی کے مطابق ناپ کے جو اضافی ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ کاٹ لیا کرتے تھے.
لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ اور ایک مٹھی سے کم نہیں کاٹا کرتے تھے. ایک مٹھی کے بعد کاٹنا اس سے ثابت ہے اور ایک مٹھی تک رکھنا یہ بھی اسی سے ثابت ہے. اسی طرح ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیشتی زیور میں جو بیشتی زیور کا گیارہواں حصہ ہے جو بیشتی گوہر کے نام سے ہے اس میں بھی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور ایک مٹھی سے رائی برابر بھی کم کرنا یا داڑھی منڈوانا دونوں برابر حرام ہے. اور کسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا اس نے جب دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے اور کوئی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی چھوٹی تھی, داڑھی منڈی ہوئی تھی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ اپنا پھیر لیا اور ان سے فرمایا کہ تمہیں کس نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسرا نے ایسا کرنے کا حکم دیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کتراؤں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حلیم تھے, کس قدر بردبار تھے, کس قدر جو ہے وہ چیزوں کو برداشت کرنے والے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ اتنی بری لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم یہ شکل لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں حوض کوثر پہ تو ہم سے منہ پھیر لیا جائے. لہٰذا اپنے جو حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ داڑھی رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک اجماعاً ثابت ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو بالوں کے مسائل میں ایک رسالہ ہے اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسائل میں اتنے اختلافات ہیں, حالانکہ سب افضل غیر افضل ہونے میں اتنے اختلافات ہیں, لیکن داڑھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بھی امام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں, سب کے نزدیک متفقہ طور پر داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. دوسرا عمل جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ٹخنوں کو اوپر سے آنے والا کوئی بھی لباس, چاہے وہ پاجامہ ہو, پتلون ہو, جبہ ہو, کوئی بھی لباس ہو, تو کوئی بھی لباس جو اوپر سے آنے والا ہو اس سے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, یہ ضروری ہے, واجب ہے. اور ٹخنوں کا رکھنا یہ حرام ہے مردوں کے لیے, اور خواتین کے لیے اس کے الٹ ہے. خواتین کے لیے جو ہے وہ ٹخنوں کا ڈھانکنا ضروری ہے اور کھلا رکھنا حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جو حصہ ٹخنوں کا اوپر سے آنے والے کسی بھی چیز سے ڈھکے گا تو وہ جہنم میں جلے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی بھی گناہ پر, کسی بھی چیز پر اگر جہنم کی وعید ہے تو معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے, کوئی گناہ صغیرہ پر جہنم کی وعید نہیں آیا کرتی. لہٰذا معلوم ہوا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے یا ہمارے اندر کوئی عجب نہیں ہے لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے, تو اس کا جو ہے وہ تکبر سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل الگ حکم ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بعض کو کوئی اگر بیماری بھی ہوا کرتی تھی یا کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیا کرتے تھے کہ ہمیں میری پھلیاں جو ہے وہ سوکھ جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ان کو اجازت نہیں عطا فرمائی, یعنی اتنا جو ہے وہ سختی سے اس عمل پر ممانعت تھی, جب ٹخنوں کو ڈھانکنے کی ممانعت تھی اور ٹخنوں کا کھلا رکھنا اتنا ضروری تھا. تیسرا عمل جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ ہے نظر کی حفاظت, اور یہ وہی عمل ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں اپنے انتقال کے قریب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جوش سے فرمایا کرتے تھے کہ صرف نظر بچا لو اور اللہ کو پالو, اور اگر اللہ کو نہ پاؤ تو اختر سے آ کر کے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق ہمارا گمان اقرب الی الیقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو مجدد جو ہے وہ غزِ بصر بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. اور اس زمانے کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے رد کے لیے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اور ہر ملک جا کر صرف ایک ہی یہ بات کری, اتنی یہ بات کری کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کیا ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے؟ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی مرض پھیلا ہوا ہو، مثال کے طور پہ کسی علاقے میں کوئی خاص قسم کا مرض پھیلا ہوا ہو، تو اب وہ جو وہاں کا ڈاکٹر ہے وہ ظاہر ہے اسی کی دوا لے کر دے گا، کوئی اور دوا لے کر تو نہیں دے گا۔ تو لہٰذا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر اسی کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے مہلک ترین مرض اور سب سے زیادہ جو ہے فتنے میں پڑنے والا مرض یہ ایسا مرض کہ اس میں عوام تو عوام خواص بھی اس میں مبتلا ہیں کہ نظر کی حفاظت جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہے۔ تو لہٰذا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت سختی کے ساتھ اپنے عزت کی پرواہ کیے بغیر خوب حضرت والا اس موضوع پر بیان فرمایا کرتے تھے، اور کئی کئی اکثر ہنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کسی بھی موضوع پر ہو کہیں نہ کہیں نظر کی حفاظت سے متعلق ضرور بات آ جایا کرتی ہے۔ حضرت والا کے مواعظ میں اگر ہم دیکھیں تو نظر کی حفاظت کہیں نہ کہیں ضرور مل جایا کرتی ہے، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ ہر وقت سامنے نظر آتی ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کی حفاظت کے متعلق فرمایا کہ نامحرم عورتیں اور امرت لڑکے وہ جو جن کے بھی جاڑی مونچھ نہ آئی ہو اور ان کی طرف دیکھنے سے کشش ہوتی ہو، اور خواتین، تو ان دونوں کو دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اور وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ کئی باتیں ان آیات سے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے مومنین بندے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت فرمائیں، وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے الگ حکم نازل فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو جتنے بھی قرآن کریم میں احکامات ہیں، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، جہاد کے، ان سب کے اندر انفرادی حکم ہے، مطلق طور پہ حکم دیا ان کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، لیکن یہ وہ حکم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ تفصیل طور پہ اس حکم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے مردوں کو الگ حکم فرمایا، عورتوں کو الگ حکم فرمایا، لہٰذا یہ حکم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی باپ ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد کوئی بہت ہی گھٹیا عمل میں مبتلا ہو، تو بعض اوقات باپ کو شرم آتی ہے کہ اپنی اولاد سے خود اس معاملے میں بات کرے، تو اولاد تو باپ جو ہے وہ خود بات نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے ذریعے سے اس کو کہلوا دیتا ہے کہ بھائی میرے بیٹوں کو سمجھا دو کہ یہ گندی حرکت جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو نظر کی حفاظت اس قدر گندا اور بندری کرنا اس قدر گندا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہتے ہوئے حیا آئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنین بندوں سے اور مومنات عورتوں سے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ بعض نگاہوں کے اندر کیا شامل ہے کہ نامحرم خواتین اور امرت لڑکے، جو محرم خواتین ہیں یعنی کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان خواتین سے صرف جو ہے وہ نظر کی حفاظت ضروری نہیں ہے، ان کے علاوہ دیگر جتنی بھی خواتین ہوں، چچا زاد، پھپھی زاد یا جو ہے وہ کزنز ہیں یا جتنے بھی رشتے ہیں، اور خصوصاً حدیث پاک میں جو دیور سے متعلق آتا ہے کہ عورت کے لیے جو ہے وہ دیور جو ہے وہ موت کی طرح ہیں، تو ان تمام رشتوں میں جو آج کل کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو ان تمام چیزوں کی کوتاہیاں یہ بہت ہی مہلک ترین مرض ہے اور ان سے بچنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یعنی کہ بری نظر وہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہر میں بھجا ہوا، اور من ترکہا مخافتی، جو اس کو میرے ڈر سے چھوڑ دے گا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث پاک ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ترکہا مخافتی، جو بری نظر کو یعنی کہ بد نظری کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، ابدلتہ ایمانا، تو میں اس کے دل میں ایسا جو ہے وہ ابدلتہ ایمانا، یہ بھی تو حلاوتہ فی قلبی، میں اس کے دل میں ایک ایسا ایمان ڈالوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت والا فرماتے تھے کوئی یہ محسوسات یا خیالیات وجدانیات اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ محسوس کرے گا، پائے گا، اس کے دل میں وہ چیز محسوس ہوگی اس کو کہ، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جس کے دل میں، حضرت والا رحمۃ اللہ سے سنا کہ ایک دفعہ جس کے دل میں ایمانی حلاوت داخل ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ایمانی حلاوت دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرمائیں گے، تو یہ جو ہے وہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اگر یعنی کہ نظر کی حفاظت ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں اور اچھا خاتمہ فرمایا کرتے ہیں. اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے یا جو دیکھتا ہے, یعنی دیکھنے والے اور دکھانے والے, یا دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی جو بن ٹھن کر اور جو ہے وہ خوبصورت سنور کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جو ان کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لہٰذا اتوالا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے وہ اس کو تین القابات ملتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, تو ان دونوں کی نافرمانی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے زنا العین النظر, کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. تو دوسرا لقب اس کو اس حدیث پاک کی روشنی سے ملتا ہے آنکھوں کا زناکار. اور تیسرا لقب چونکہ میں نے بتایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں, تو تیسرا لقب ملتا ہے ملعون. تو جو شخص بد نظری کرتا ہے تو ان تین القابات کا وہ یہ تین القابات اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ان تین القابات کا مستحق ہوتا ہے. تو لہذا نظر کی حفاظت کی خوب کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے آخری عمل جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ دل کی حفاظت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کے راز کو اور آنکھوں کی چوریوں کو. دل کی کس طرح حفاظت کی جائے کہ دل کے اندر گندے خیالات پکانا, پرانے گناہوں سے متعلق سوچ کر ان سے جو ہے وہ مزے لینا, یا آئندہ کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کے پروگرام بنانا, ان کی اسکیمیں بنانا, یہ چیزیں یہ دل کے گناہ ہیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب تو اے بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان چار اعمال یہ مکمل دین نہیں ہے, بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ چار اعمال ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اس کی مثال حضرت والا پیش کیا کرتے تھے کہ جیسے اگر کوئی شخص بھینس اٹھا لے تو اس کے لیے بکری اٹھانا یا مرغی اٹھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو چار اعمال ہیں, خصوصاً تیسرا عمل جو نظر کی حفاظت ہے, اس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک پوری بھینس اٹھا لینے کے برابر ہے. اور جب یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے تو اس کی برکت سے باقی مکمل دین پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہوگا, کہ جیسے ایک بھینس اٹھانے والے کے لیے مرغی اٹھانا اور دیگر چھوٹی چیزیں اٹھانا آسان ہوا کرتا ہے. یا اس طرح حضرت والا نے فرمایا کہ امتحان کے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے, تو جب یہ مشکل اور سب سے مشکل پرچے انسان کے حل ہو جایا کرتے ہیں تو باقی پرچے کو انسان آرام سے اور بغیر تیاری کے بھی دے دیا کرتا ہے. تو اسی طرح یہ چار اعمال کی بھی حیثیت ہے کہ جب یہ چار اعمال پر خوب محنت مشقت کے ساتھ عمل کی توفیق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بقیہ اعمال پر بھی بقیہ دین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور اتوار رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا کہ ان چار اعمال پر جو عمل کرنا ہے اس کی ہمت اور اس کی جو ہے وہ توفیق بھی اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اکثر بیانات کی جو آیت ہوا کرتی تھی جو خطبے کے بعد, وہ عام طور پر انہی دو آیتوں میں سے ہوا کرتی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یا پھر ان اولیاءہ الا المتقون, بارہا یہی دو آیتیں سنی. تو دونوں کا مفہوم یہ کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, وکونو مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو, اور ان اولیاءہ الا المتقون, بے شک اللہ کے ولی صرف متقی ہی ہیں, اللہ کا کوئی ولی نہیں مگر صرف متقی, جو لوگ تقوی اختیار کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا اور اپنی ولایت کا تاج تقوی پر رکھا ہے. اور تقوی کہاں سے حاصل ہوگا, وہ پہلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کیسے ہوگا, تو آیت کے دوسرے حصے میں خود جواب عنایت فرمایا وکونو مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ رہو. حضرت والا نے فرمایا یہاں پہ دیکھو, اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ تقوی اختیار کریں, اور رہنے کا حکم فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہیں. لہذا معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو صادق پہ تقوی ہوں, جو اپنے تقوی میں سچے ہوں. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دیں گے, اور پھر ان چار اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, اور پھر اس کی برکت سے بقیہ دین پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو اللہ والوں کی صحبت سے راستے ہموار ہو جایا کرتے ہیں، اور باقی محنت اللہ والے جو ہے وہ راستہ دکھایا کرتے ہیں، اور پھر اس پر چلنا، راہ چلنا تو راہ رو کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے پیارا مال انہوں نے بیان کی، کھول کھول کی، اور جو اصل بات تھی نظر کی حفاظت کی، ماشاء اللہ وہ بالکل انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے. یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے، اور حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت کی آہ و فغاں ہے، حضرت کا درد دل ہے کہ خواص ہوں یا عوام، حضرت کی ایک ہی منشا ہوتی تھی آہ و فغاں کے، ہر آدمی، ہر آنے والا ولایت کی انتہا کو پہنچ جائے. وہاں کوئی خاص اور کوئی عام نہیں ہوتا تھا، حضرت کا درد ہر ایک کے لیے تھا، بلکہ پوری امت کے لیے تھا کہ امت کا ہر فرد اللہ والا بن جائے. اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں، سب سے بڑی آخری درجے کی ولایت ہر شخص حاصل کر کے جائے، کیونکہ جنت میں ایک حسرت پھر بھی رہے گی. جو ولایت کی میں کمزور رہے گا اس کو حسرت رہے گی کہ کاش ہم یہ جو وقت غفلت میں گزر گیا وہ بھی ہم اللہ کی یاد میں اور اللہ کی تعمیل میں لگا لیتے، فرما برداری میں، تو اور زیادہ ولایت کا درجہ ہم حاصل کر لیتے. تو ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا، اور جو ہے وہ صحبت اولیاء جو اس کا سر چشمہ ہے، ماشاء اللہ وہ بھی انہوں نے بتا دیا، جس کو کی پوائنٹ کی، اور ان سب اعمال کی جو ہے وہ یہی ہے. اور کی صحیح معنوں میں یہ تدبیر ہو گئی، مطابقت ہو گئی، کہ اردو میں بھی یہی مضبوط ہے ہمارے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ شیخ سے محبت، شیخ سے محبت کرنا، جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے، شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. تو شیخ سے محبت کرنا ایسے ہی ہے اللہ سے محبت کرنا. اور فرمایا کہ جتنی زیادہ شیخ سے محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی. اور فرمایا کہ شیخ سے محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام مقامات کی کنجی ہے. اور فرمایا کہ کنجی جتنی تیز دھار ہوتی ہے اتنی جلدی تالا کھلتا ہے. تو اللہ کا راستہ آسان اتنی جلدی ہوگا جتنی شیخ کی محبت ہوگی. تو شیخ کی محبت ماننا بھی چاہیے. جو دعا ہے اللہم انی اسألک حبا وحبا من یحبک، تو یہاں جب حبا من یحبک ہے، یہ میں جو بات بیان کرنے والا ہوں بس پانچ منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا، یہ بات مستند ہو چکی ہے. میں نے اپنے حضرت کو لکھی یہ بات، تو حضرت نے بہت ہی اس کو پسند فرمایا میری بات کو. میں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت جب میں دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک حبا، کہ اللہ میں آپ کی محبت قابل مانگتا ہوں، اور پھر یہ دعا کرتا ہوں، وہی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وحبا من یحبک، تو اس میں نیت کرتا ہوں جس کا معنی ہے کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ، اس میں نیت کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور پھر صحابہ کی، اور تابعین اور تبع تابعین، اور میرے مشائخ کی محبت. تو حضرت والا نے بڑا بہترین جواب فرمایا تھا، فرمایا کہ حب اللہ اور حب الرسول مبارک ہو، اور اس کے ساتھ اطاعت، یعنی جوش محبت الہیہ اور جوش محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اور اگر اس کے ساتھ اطاعت بھی کامل ہو تو پھر کیوں نہ راستہ طے ہو، کیوں نہ اللہ کا قرب عظیم حاصل ہو. تو جب ہم یہ دعا کریں اللہم انی اسألک حبا، کہ اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اسألک حبا من یحبک، کہ جس سے جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہماری نیت ہو، اور تمام صحابہ اور تمام تابعین تبع تابعین اور اولیاء اللہ، اور خصوصاً ہمارے مشائخ کی محبت. تو اور شیخ سے، اور پھر وحب عملی یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ اس عمل کی بھی میں محبت مانتا ہوں جو آپ سے قریب کرتے ہیں. تو اس میں میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں یہ نیت کرتا ہوں کہ وہ عمل جو سنت کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادا، جو ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، عین ہمارے بزرگوں کی ادا ہے جو اس زمانے میں ہے، تو وہ یعنی ہمارے بزرگوں کی مسلک عین مسلک، تو اس کی نیت کرتا ہوں. تو اس پر حضرت نے یہ جواب فرمایا، یہ بہت ہی یعنی حب شیخ بھی مبارک. تو شیخ سے محبت کو لوگ کم جانتے ہیں، حالانکہ شیخ سے محبت وہ عظیم دولت ہے جو اللہ کی محبت دلاتی ہے. اور اس کے طریقے مختلف ہیں، کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، فرمایا کہ ایک تو نیک بیوی، اور دوسری اچھی خوشبو، اور تیسری فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی جھنڈ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم جیسا ہوتا تو ہم یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو یہ تین چیزیں محبوب ہیں تو وہی تین ہمیں بھی محبوب. لیکن یہ دین کی فہم کہلاتی ہے، دین کی فہم اس کو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں. تو پوچھا کیا؟ تو فرمایا کہ النظر الیک، آپ کو ایک نظر دیکھ لینا. دیکھا آپ نے یہ محبت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب. اور دوسرے نمبر پہ والجلوس بین یدیک، آپ کے درمیان بیٹھنا، آپ کے سامنے بیٹھنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنا. اور والانفاق مالی علیک، اور مجھ کو اپنا مال آپ پر خرچ کرنا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب. تو معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں، اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن چونکہ نائبین نبی ہیں تو وہی تین چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بھی محبوب اپنے شیخ کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ شیخ کو نائب نبی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں دین کا راستہ سکھلاتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے، حب اللہ سکھاتا ہے، حب رسول سکھاتا ہے، سنتیں سکھاتا ہے، دین پر چلنا سکھاتا ہے، صراط مستقیم سکھاتا ہے. تو جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ نائب نبی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی نیت خراب نہ ہو، نیت مال اینٹنے کی نہ ہو، نذرانے کھانے کی نہ ہو، کوئی اور سفارش لگوانے کی نہ ہو، کسی کے مال پر نظر نہ ہو، اور کوئی لالچی نہ ہو، اور بدعتی نہ ہو، شریعت اور سنت کی موافق چلتا ہو، اور کسی بزرگ کا مجاز بھی ہو، یہ سب باتیں جمع ہوں. اور چوتھی بات یہ کہ علماء کا اس سے حسن ظن بھی ہو، یہ نہ ہو کہ علماء اس کو صحیح نہ جانتے ہوں. جس آدمی کو علماء حق صحیح نہ جانتے ہوں اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ڈال نکالا ہے. اس لیے جب شیخ بناؤ تو پوچھ تاچھ کر لو، سوچ سمجھ لو، دیکھ بھال لو، پھر شیخ بناؤ. اور جب شیخ بنا لو تو اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کرو، اور اس کو نائب نبی سمجھو، اور اس کی اطاعت کرو. اور اس سے محبت کے تین طریقے بتلا دیے، النظر الیک کہ اس کو دیکھ لینا، اس کی زیارت کرنا، اور والجلوس بین یدیک اس کی صحبت میں آنا جانا رکھنا. جتنا زیادہ آئے جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اور تیسرا کام کیا ہے کہ بل انسان کو مالی آدھے، اپنے مال کو بھی اس پر خرچ کریں. مال کو خرچ کرنا تزکیہ نفس میں، مال کو خرچ کرنے کا خاص دخل ہے تزکیہ نفس میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان سے مال خرچ کرائیے. ہاں لتطہرہم، ہے نا، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکی، کیا تاکہ ان کا تزکیہ ہو. مال کو تزکیے سے خاص تعلق ہے، مال کے خرچ کرنے دین کے کام میں مال، چاہے وہ شیخ کو ہدیہ دینا ہو، چاہے وہ خیر کے کام میں خرچ کرنا ہو، چاہے مسجد بنانا ہو، جو بھی ہو. تو شیخ کو یہ بھی حق ہے کہ مرید سے مال خرچ کرائے. شیخ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جس کو کہیں تم خرچ کرو، یہ نہیں کہ وہ مال کے لیے حریص ہو کہ ہم کو دیں. نہیں، دین میں جہاں بھی وہ چاہے خرچ کرنے کا کروانے کا حق شیخ رکھتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے کسی کو آپ اتنا خرچ کرو لاؤ کیسا دوں. یہ قل من اموالہم صدقۃ ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. ہاں تو مال خرچ کروانا بھی شیخ کے ذمے ہے، جس کی استطاعت جتنی ہو، یہ شیخ کا سواتیر ہوتی ہیں, دیکھتا ہے وہ یعنی کہ جس کی استطاعت نہ ہو اس استطاعت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ اس کو بات اصل یہ تھی کہ مال کا خرچ کرنا جو ہے تزکیہ نفس میں خاص دخل ہے اس کو, کہ اپنا مال بھی خرچ کرے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لحب الخیر لشدید, انسان کو مال کی محبت شدید ہوتی ہے. جب اپنی شدید محبت کی چیز جس پر خرچ کرتا ہے پھر اس سے کچھ وصولی بھی جاتا ہے, جہاں خرچ کرتا ہے وہاں سے وصول بھی اس کو چاہیے کہ بھائی کچھ ملے گی. جب خرچ کرتا ہے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے, جیسے بنگلے کے لوگ اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں فرنٹ ایلیویشن اس کی اور وہ اس کو ڈبل گلیزنگ اور کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں, تو میں حیران رہ گیا. ایک صاحب نے مجھے کس زمانے میں بتایا تھا کہ میں نے اس کی فرنٹ ایلیویشن میں خالی فرنٹ ایلیویشن کی ڈیزائننگ میں 500,000 روپے دیے ہیں آرکیٹیکٹ کو. تو اب جب وہ اپنا مکان دکھا دیتے کسی کو تو یہ ضرور بتا دیتے دیکھو میں نے یہ خرچ کیا, یعنی اس کی قیمت دل میں آ گئی. تو جب شہد پہ خرچ کرے گا تو شہد کی قدر بھی بڑھے گی اور اس سے محبت بھی بڑھے گی, کیونکہ حدیث پاک میں تحادو تحابو کہ ہدیہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی. تو شہد اگر ہدیہ لیتا ہے تو اسی حکم کے تحت لیتا ہے, وہ مال کی لالچ میں نہیں لیتا, وہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے. لہذا ہدیہ کو دیتا ہے وہ اللہ کے لیے قبول کرتا ہے, صدقہ و خیرات خرچ نہیں کرتا اپنے اوپر. صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ اور واجبات یہ سب وہ دین کے کام میں خرچ کرتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. تو تین چیزیں یاد رکھنا چاہیے, شیخ کی محبت حاصل کرنی ہو تو اس کی زیارت بار بار کریں اور اس کی صحبت میں کثرت سے بیٹھیں اور اس پر اپنا کچھ مال بھی خرچ کریں, تو انشاءاللہ تعالی اس سے شیخ کی محبت بڑھے گی. اور اس پر مال خرچ کرنا, اس کے درمیان بیٹھنا, اس کو دیکھنا, یہ ایسا ہی ہے گویا اللہ کو دیکھنا. ہاں شیخ کامل جو ہے شیخ نورانی اس کو دیکھنا ایسا ہی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں ہم کے بعد ہم نشینی باپ ہوتا وہ نشینت باپ حضور اولیاء, کہ جو بھی چاہتا ہے اللہ کے مجلس میں بیٹھنا, اللہ کے ساتھ بیٹھنا, ہم نشینی باپ ہوتا اللہ کے ساتھ بیٹھنا جو چاہے اس سے کہہ دو کہ وہ اولیاء اللہ کے حضور میں بیٹھے, وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھے. تو یہ سب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسا کہ انہوں نے ہمارے بیٹے نے بتائی ہے حضرت کی بات کہ یہ ان چاروں اعمال کی توفیق ہی نہیں بلکہ ان پر ہمت اور ان پر عمل کا حوصلہ اور ان کی مزیداری اور دین کی مزیداری ساری دولت کا جو ہے وہ سب چشمہ صحبت اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرمائے, نظم کی حفاظت کی 100% توفیق نصیب فرمائے, اور اسباب گناہ کا ذکر رہ گیا اسباب گناہ سے بھی بچے, کیونکہ جو اسباب گناہ سے قریب رہے گا اس کے جلد مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, جلد مبتلا ہو جائے گا. تو اسباب گناہ جو ہیں اس پہ خوب ہمت کے ساتھ کنٹرول رکھے, اور اگر ضرورت شدیدہ نہ ہو تو پاس ہی نہ رکھے. ہمارے کتنے دوست ہیں الحمدللہ ہمارے دوالا کے متعلقین بھی, انہوں نے آج تک سادہ ہی موبائل رکھا ہوا ہے, وہ پرانے زمانے کا. تو پرانے یہ جس قسم کے جو ہیں تو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا معلوم کب شیطان کھسلا دے, تو دیکھ جائیں. اور بعض اوقات ایک ہی نظر جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے. بہت ہمارے بزرگوں نے اس نظر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط اور خصوصاً ہمارے سے بہت زیادہ احتیاط برتی ہے جو بیریش لڑکے ہیں. اور اس زمین میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ارشاد فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جن سے کوئی امام اعظم کہلاتے ہیں ان کی کیا ہم تعریف کریں ہماری زبان سے. 40 برس تک وہ عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر تک پڑھتے تھے, اور اس قدر تقویٰ کے باوجود ان کے سوتےلے بیٹے تھے امام محمد رحمہ اللہ, وہ بھی بڑے مشہور فقیہ تھے. اور جب ان کی جوانی کی عمر تھی اس وقت داڑھی نہیں آئی تھی, تو درس کے وقت اپنے پیچھے بٹھاتے تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں اپنے سوتے کے بیٹے پہ کوئی وسوسہ لا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی ملامت اور اس کی پرواہ نہیں کری کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, بدنام کریں گے کہ یہ کیسے ہیں اتنے بڑے فقیر اور یہ ڈرتے. تو آج دیکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتابیں اور کتنا کتنا کام ان سے ہوا. تو سارے چلو بس بہرحال یہ ہمارے کا فتنا بھی جو ہے بہت ربڑ فتنا ہے, اور یورپ امریکہ اور دنیا کا کوئی چپا اس سے جو ہے خالی نہیں ہے. لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرنا اور یہ شہوت انگیزی کرنا, یہ پوری دنیا کا چپا خالی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت کی توفیق نصیب کرنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.